وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. رواه البخاری و مسلم. عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 17 اور باب مسواک کا باب ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو امیر المومنین فی الحدیث والفقہ تھے، اور ان کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں. لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا، لامرتہم بالسواک، تو حکم دیتا ان کو مسواک کا، مع کل وضو، ہر وضو کے ساتھ، عند کل صلاۃ، جو نماز کے وقت وضو کیا جاتا ہے. آج کی جو حدیث ہے اس کا تعلق بھی پچھلی احادیث کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو احادیث پڑھتے اور سنتے رہے ہیں وہ وضو کے بارے میں تھی، کہ وضو کس طرح کیا جائے اور اس کے لیے کیسا پانی ہو اور پانی کی مقدار کتنی ہو. یعنی ہم نے ابھی تک بسم اللہ سے لے کر پاؤں دھونے تک اور پاؤں دھونے کے بعد جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، وہاں تک وضو کا طریقہ احادیث میں پڑا. اور عمدۃ الاحکام کی ترتیب کے مطابق آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں وہ مسواک کا باب ہے، اور اس کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے جو آج ہم نے ابھی پڑھی ہے، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. اس حدیث سے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مسواک کس قدر اہم ہے، اور بالخصوص نماز کے وقت جب وضو کیا جاتا ہے اس وقت اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ویسے تو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے، خواہ وہ رات کو بیدار ہو کر وضو کرتے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اور بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اکثر و بیشتر میں ان کو مسواک کی حالت میں دیکھتی کہ وہ گھر میں داخل ہوتے. مسواک بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ احادیث وارد ہیں آقا دو جہان سے. لیکن یہاں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق نماز کے ساتھ اور وضو کے ساتھ ہے. بعض احادیث میں سمپل یہ آتا ہے مع کل صلاۃ، کہ ہر وضو کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا حکم دیتا. تو اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نماز کے ساتھ، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مسواک اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور فوراً دانتوں پر مارتے ہیں اور پھر جیب میں ڈال کے نماز کو شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس حدیث کو بھی جمہور علماء نے وضو کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے، یعنی اس کو بھی وضو کے اوپر محمول کیا ہے. اور اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ معاد کلی وضو عند کلی صلاۃ، جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا حکم دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو سے پہلے مسواک کرنی چاہیے، نماز سے پہلے نہیں کرنی چاہیے. اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ وضو کے ساتھ بھی کرنی چاہیے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت بھی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ راجے موقف یہی ہے کہ نماز سے پہلے نہیں، یعنی جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو جائیں اس وقت مسواک نہیں، بلکہ جب نماز کی تیاری کی جائے اور اس سے پہلے وضو کیا جائے، وضو سے پہلے مسواک اور مسواک کے بعد جو ہے وہ وضو کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور پھر سارا وضو کیا جائے. اور اس حدیث میں بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسواک جو ہے وہ فرض نہیں ہے، کیونکہ فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم، یعنی اگر اللہ کے رسول حکم دے دیتے تو وہ فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی، ہر وضو کے ساتھ اسی طرح ضروری ہو جاتی جس طرح وضو کے دوسرے ارکان جو ہیں، جیسے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، پاؤں کو دھونا، یہ ضروری لازمی ہے. اسی طرح یہ بھی لازمی اور ضروری ہو جاتا کہ وضو سے پہلے مسواک کی جائے. تو معلوم یہ ہوا یہ جو الفاظ ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک، یہ اس کی فرضیت کو ساقط کر کے استحباب کے اوپر اس کو محمول کرتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، اور دیگر احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ یہ مؤکد عمل ہے. اس کو حتی الوسع جتنی بھی انسان میں استطاعت ہے، طاقت ہے، پوری کوشش کرتے ہوئے اس عمل کو بجا لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی اس عمل سے قاصر رہتا ہے، یا وہ کسی پریشانی یا مجبوری کی بنا پر یا کسی حالت میں وہ مسواک نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں. لیکن چونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر کسی چیز میں گنجائش ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں گناہ نہیں ہے تو ہم اس چیز کو کلی طور پر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ گنجائش جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آدمی جو ہے وہ کسی مشکل وقت میں، کسی پریشانی کی حالت میں، اور بالخصوص آج کل کے دور میں بہت زیادہ اس سلسلے میں پریشانیاں ہیں، تو اگر کبھی نہ کر سکے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس اچھے عمل کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. حتی الوسع کوشش کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، لیکن کلی طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح کہ آج کل ہم چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی جگہ پر ہماری جو ہے وہ پیسٹ اور جو برش ہے وہ آگے ہیں. حالانکہ طبی طور پر بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو برش اور پیسٹ ہیں وہ مسواک کی جگہ پر نہیں آتے، یعنی مسواک کی جو حیثیت ہے اور جو مسواک دانتوں کی صفائی کرتا ہے اور جو مسواک کی وجہ سے دانتوں کی جو بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ بڑے سے بڑا پیسٹ اور بڑے سے بڑے جو برش ہیں وہ بھی دور نہیں کر سکتے. اور ایک حدیث میں تو واضح طور پر آیا ہے جو سنن ابی داود میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للردی، جو مسواک ہے وہ دانتوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اس مسواک سے دو چیزوں کا حصول ہوتا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب مسواک کرتا ہے اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دانت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جب بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی سارے فائدوں سے بڑھ کر یہی فائدہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے. اور جتنے بھی آدمی عمل کرتا ہے، جتنے بھی عبادات کرتا ہے، جتنے بھی وہ معاملات طے کرتا ہے، اخلاقیات ہوں، عقائد میں ہوں، ایمانیات میں سے ہوں، خواہ وہ کوئی سی بھی چیز ہو، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو اس لیے آج کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نماز سے پہلے جب وضو کیا جائے تو اس وقت مسواک کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے اور بہت تاکید والا عمل ہے. انسان کو حتی الوسع کوشش کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور یہ جہاں ایک فضیلت والا عمل ہے وہاں منہ کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواک, متفق علیہ. یعنی جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک لیتے, اور یشوش جو ہے وہ رگڑنے کے معنی میں آتا ہے, اچھی طریقے سے رگڑتے ملتے اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ اچھے طریقے سے, یعنی صرف سمپل آسانی کے ساتھ نہ مسواک مار کر چھوڑ دیتے بلکہ اچھے طریقے سے دانتوں کو رگڑتے اور مسواک کے ساتھ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا. اذا قام من الليل, آپ جب رات کو بیدار ہوتے, اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو مسواک کرتے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں, گویا یہ احادیث متواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں مسواک کے بارے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کے بارے میں تقریباً 10 سے 15 احادیث ہیں, جو انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے دو جو حدیثیں ہیں جو ہمارا کل کو انشاءاللہ درس ہوگا وہ بھی مسواک کے بارے میں ہے, اسی کے ساتھ جو ہے ان باقیہ احادیث کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا, جس سے مسواک کی مزید اہمیت بڑھ جائے گی اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم شیخ صاحب, سوال یہ تھا کہ میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ نماز اشراق جو نماز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, چاشت نماز کیا ہے اس کا بھی بتا دیجئے گا, چاشت نماز اور اشراق نماز کا بتا دیجئے گا, بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشراق اور چاشت کی نماز, جہاں تک میرا علم ہے یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں, اور فرق صرف یہ ہے کہ اشراق اس نماز پر بولا جاتا ہے جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت پڑھ لی جاتی ہے, اور چاشت کی نماز جو ہے وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج کافی اوپر آ جاتا ہے اور اس کی تپش سے زمین جو ہے اس کی زمین سے اس کی تپش محسوس ہوتی ہے. اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ اگر ریت کے اوپر چلے تو اس کی تپش اس کے پاؤں کو محسوس ہوتی ہے. دوسرے معنوں میں موجودہ دور کے مطابق اگر صبح جو ہی سورج طلوع ہو تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑی جائیں تو وہ اشراق ہے, اور اگر 10-11 بجے کے قریب پڑی جائے تو وہ چاشت کی نماز ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ 2 رکعتیں بھی پڑھنی ثابت ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھنی ثابت ہیں, اور بعض میں 6 کے بارے میں بھی آتے ہیں 6 بھی ثابت ہیں, لیکن 4 کی ایک حدیث میں فضیلت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے شروع حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے بقیہ سارے دن کے لیے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. گرن کی نماز, وہ جب چاند گرن ہوگا یا سورج گرہن ہوگا اس وقت پڑھی جائے گی, اور اس کے پڑھنے کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم حافظ ندیم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حافظ صاحب معافی چاہتا ہوں، میرا جو سوال ہے وہ درس کے متعلق نہیں ہے، یہ سوال کسی کا ہے. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو چار سنت نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ چار سنت نماز دوہر کے اندر جو پڑھی جاتی ہے، کیا تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد بھی کیا کوئی سورت پڑھنے کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی، آپ نے پوچھا کہ ظہر کی نماز جو چار رکھتے ہیں، کیا دوسری دو رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ تو صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بقیہ دو رکھتوں میں بھی کوئی اور سورت ملا کر پڑھی جا سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ چار رکھتوں والی نماز جس طرح پہلی دو رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح بقیہ دو رکھتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کی حدیث موجود ہے. ابھی میرے پاس ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا جو چار رکھتیں ہیں سنتیں، وہ ظہر کی ہوں یا عصر کی ہوں یا کوئی سی بھی سنتیں ہوں، چار رکھتیں جسے بولا جاتا ہے، تو کیا وہ اکٹھی پڑھی جائیں گی یا دو دو پڑھی جائیں گی؟ تو جتنی بھی احادیث آتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں واضح آتا ہے جو سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہوتی یا دن کی نماز ہوتی، آپ دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی تہجد ہو، قیام اللیل ہو، یا دن کی کوئی سی بھی نماز ہو، وہ ظہر کی سنتیں ہوں یا عصر کی سنتیں ہوں یا عشاء کی سنتیں ہوں، جتنی بھی نماز ہے وہ دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، چار اکٹھی نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں اگر وہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، کیونکہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے چار اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ دو دو رکعتیں پڑھی جائیں، چار اکٹھی نہ پڑھی جائیں. جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا ذرا بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، آپ کے درس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ سب سے بہترین جو خشب ہے، لکڑی ہے مسواک کے لیے، وہ کون سی بہترین ہے؟ کیونکہ یہاں پر عموماً مسجدوں کے سامنے آپ دیکھیں تو کئی قسم کے وہ مسواک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض تیز ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں، تو سب سے بہترین مسواک کون سی ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسواک یوز کیا کرتے تھے، کہیں اگر آپ نے پڑھا ہو تو بتائیے گا کہ وہ کس نوع کی خشب تھی، لکڑی تھی یعنی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک تو طبی نقطہ نظر ہے، اس میں عموماً یہی جو حکماء اور طبیب حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو پھلا، جسے پھلائی کہا جاتا ہے، اس کی مسواک جو ہے وہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے دانتوں کے لیے، اور جتنی وہ زیادہ کڑوی ہوگی اتنی زیادہ بیسٹ، یعنی اچھی ہوگی. اور باقی جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس درخت کی یا کس لکڑی کی مسواک کرتے تھے، تو بھائی اس کے بارے میں مجھے کوئی معلوم نہیں کہ کسی حدیث میں ایسا واضح آیا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کی یا پلائی کی یا کسی اور درخت کی جو معروف یا غیر معروف ہوں ان کی کیا کرتے تھے، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ طبی نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ پلائی کی کافی معروف اور دانتوں کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن اہلن وسہلن حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سنی. سوال اصل میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک عمر بھائی نے پوچھ لیا جو اللہ کے مجاہد بھائی نے، تو بہرحال اب اس پہ ایک اور تھوڑا سا اضافہ دیتا ہوں کہ مسواک جسے کہ اکثر ہزار باتیں ہم جانتے ہیں کہ لکڑی کی ہوتی ہے، کچھ ساتھی جی بھی کہتے ہیں کہ مسواک اگر نہ ہو تو، یعنی جیسے کہ ہم ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی صحیح ہے نہیں ہے؟ کیا مسواک کا نعمل بدل ہو سکتا ہے؟ پلاسٹک کا جو بنا ہوتا ہے ٹوتھ برش میں، تو کیا اسے ہم یعنی استعمال کر سکتے ہیں مسواک کے طور پر؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے کہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں غیر موقعہ عصر کے سے پہلے چار رکعت، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں یعنی عشاء کے سے پہلے بھی، تو یعنی ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ کیا دونوں وقت جو ہے ہم چار رکعت پڑھ سکتے ہیں یا کہ صرف عصر کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. اور بھائی اللہ کے مجاہد بھائی جی بھی رکھ دیا ہے، کیا موجود بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ جو پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے دانت صفا کرنے کا؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک تعلق ہے دانتوں کی صفائی کا، تو اس کے لیے کوئی سی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، وہ پیسٹ ہو یا منجر ہو یا کسی بھی برش کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسواک کا نعم البدل نہ کوئی پیسٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی منجن، اور نہ ہی کوئی برش وغیرہ. وہ علیحدہ طور پر استعمال کیا جائے گا، اور اس کو اپنی اوقات میں جو سنت سمجھ کر بھی ہوگا، اور جو اس کی تاکید آئی ہے اس کے تحت بھی ہوگا، اور اس میں فضیلت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی منجن ہیں، جتنے بھی پیسٹ ہیں، وہ کوئی بھی جو ہے وہ مسواک سے بڑھ کر نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی مسواک کے ساتھ ساتھ منجن یا پیسٹ استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسواک کی اپنی افادیت اور اس کی اہمیت اور جو اس کی فضیلت ہے، وہ پیسٹ اور منجن وغیرہ کے ساتھ کی وجہ سے دور نہیں ہو سکتی. اور دوسرا سوال یہ تھا سنتوں کے بارے میں، جو چار سنتیں عصر سے پہلے ہیں وہ تو بڑی فضیلت والی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے جو چار رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتا ہے. تو اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ دو دو کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ رات اور دن کی نماز دو دو رکعتیں ہیں. عشاء سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، چار بھی ثابت ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی السلام علیکم. جی حافظ صاحب، میرا سوال تھوڑا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پوچھنا چاہوں گا میں کہ جس سورہ نساء کی 41 آیت ہے، سورہ نساء کی 41 آیت اور سورہ نحل کی 84 اور 89 جو آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، جو وٹنس رہے گا، وٹنس جو گواہ ہوگا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے اس دنیا کا، تو پھر وہ ہمارے وقت کے وٹنس کیسے ہو سکتے، گواہ کیسے ہو سکتے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب تو بقول تمہارے، تم لوگ کو، تم تو یہ کہتے ہو کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے وٹنس کیسے ہو سکتے؟ تو آپ جواب دیں، مائک چھوڑ رہا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 41 تھی، جس میں فقیف اراجی انا من کل امت بشہید وجی انا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. اور اسی طرح سورہ نحل میں جو 84 کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر جن لوگوں نے کفر کیا نہ انہیں اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی. اور اسی طرح 89 اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. اس آئے سے بھائی نے غالباً یہ استدلال کیا ہے یا انہوں نے کسی کا استدلال یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو وہ گواہ کیسے ہوں گے، یا وہ اگر امت کے حالات سے واقف نہیں تو وہ کیسے گواہ ہوں گے. حالانکہ اس طرح کا استدلال کرنا اس آئے سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے برعکس جب وہ لوگ عمل کریں گے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے اور وہ شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کے برعکس رہے ان کا وہ انکار کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہوگی ان کے اعمال کی تردید کرے گی. تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہیں اور اب بھی وہ جو امت کے لوگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو لہذا گواہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے شریعت کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے وہ اس کی گواہی دیں گے. اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلیم بھائی سے اجازت لے لی تھی، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. اصل میں نے جانا ہے تو میں نے کہا ذرا چلتے چلتے ایک سوال کر لوں. بہرحال ماشاء اللہ شیخ صاحب نے بڑا اچھا ہمیں سمجھایا. شیخ صاحب شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو وہ حوض کوثر والی جو حدیث ہے کہ جب کچھ امتیوں کو لایا جائے گا تو ان کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے ایک پردہ حائل ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو میری امتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہاری وفات کے بعد جنہوں نے دین میں بدعت ایجاد کی. تو میرے بھائی وہ حدیث بھی پڑھ لیجئے گا کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا. حوض کوثر والی حدیث ہے، تو اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو. شیخ صاحب یہ سوال تھا تقوع کے حوالے سے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، اس حدیث کے حوالے سے میں جب جاننا چاہ رہا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے تو وہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہاں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھی. تو اس حدیث کے حوالے سے شیخ صاحب میں جاننا چاہ رہا تھا، جو کہ صحیح ابو داؤد کے اندر ہے، وہ حدیث نمبر غالباً 1132 سے کتاب الصلات کے اندر ہی ہے. تو شیخ صاحب یہ حدیث کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی تحقیق ہو. جزاکم اللہ خیر، آپ تمہارے باپ کی حاضر ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل آپ نے جو حدیث سنائی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے، ایسے لوگوں کو پانی پلانے سے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے وہ دین میں تحریف اور بدعات ایجاد کر لی تھی، لیکن ہم نے صرف اسی آیت کے تحت اس کا مفہوم سمجھایا ہے، وگرنہ اس قدر دلائل ہیں کہ روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی غائب نہیں جانتے، جو غائب اللہ نے بتلایا ہے اس کے ہم بھی معترف ہیں، اعتراف کرنے والے ہیں، لیکن بذات ہی اپنی جانب سے، یعنی خود جس طرح ایک آدمی یہ کہہ دے کہ دیوار کے آج کل جیسے ڈکوسلے لگائے جاتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو اس لحاظ سے اتنے دلائل ہیں کہ اس میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. باقی بات یہ ہے کہ عصر سے پہلے چار رکعتوں والی جو حدیث ہے میرے بھائیو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ضعف نہیں ہے. ہاں اگر کسی بھائی کو اعتراض ہے کسی راوی پر یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ اعتراض بیان کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کا اعتراض زائل کرنے کی کوشش کریں گے.
جی السلام علیکم. شیخ صاحب میں ذرا باہر چلا گیا تھا تو وہ میں نے پہلے سوال کا جواب نہیں سنا. وہ میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے اوپر وہ گواہ کس طرح بنیں گے ان لوگوں کے اوپر. اچھا اور جو دوسرا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ اور بتا دیجئے گا بڑی مہربانی ہوگی کہ جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں جو ہے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم فرض نماز میں سورہ فاتحہ کو غور سے سن لیں اگر پڑھیں نا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے گا. بہت شکریہ جی السلام علیکم. اور وہ جو پہلا سوال تھا اس کا بھی ذرا دوبارہ سے جواب دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بننا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ لوگ پیش کیے جائیں گے جو آپ کی امت میں سے ہوں گے اور وہ ایسے اعمال کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہی ہوگی کہ وہ انکار کر دیں گے اور ان کے اعمال کا رد کر دیں گے. تو لہذا اس گواہ سے مراد یہ گواہ ہے اور گواہی ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کے رسول ان کے اعمال سے واقف تھے اور یہ کہیں گے کہ ہم میں نے ان کے اعمال دیکھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غور سے سن لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. میرے تو خیال سے کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے غور سے سن لی جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اگر امام پڑھے گا تو مقتدی سنے گا. اور بعض کو ویسے ہی سورہ فاتحہ سے بیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے ہی نہیں، خواہ وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. حالانکہ جتنی بھی احادیث ہیں ان ساری احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے کہ آپ کے پیچھے بعض لوگوں نے پڑھا، جب جماعت ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، تم ایسا نہ کیا کرو کیوں سوائے سورہ فاتحہ کے. اور جز القرات میں امام بخاری یہ بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو لہذا سورہ فاتحہ امام ہو یا مقتدی ہو، نفل ہو یا فرض ہو یا جنازہ ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور ہر حالت میں پڑھنی چاہیے، یہ کسی بھی صورت مستثنا نہیں ہے. اور اس کے برعکس جتنے بھی یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں یا یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس کو غور سے سننا چاہیے، ان سارے دلائل اور ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خواہ وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور روایات اور احادیث ہوں. جی
السلام علیکم. وہ شیخ صاحب، وہ پہلا سوال جو تھا اس کے اندر میں یہ ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا تاکہ ہم لوگوں پہ گواہ بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ بن جائیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی تھوڑا سا اس پہ اور روشنی ڈال دیجئے، بڑی مہربانی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اس آیت کا بھی تقریباً وہی مفہوم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں صرف امت کا ذکر آ گیا ہے اور اس میں امت کا ذکر نہیں تھا، اور یہ جو امت ہے اس لحاظ سے گواہ ہوگی کہ اس امت کو پہلے نبیوں کی اور پہلی امتوں کے سارے جو واقعات اور حالات ہیں ان سے آگاہی دی گئی ہے، تو لہذا اس آگاہی کے بعد یہ امت بھی ایک گواہ کی حیثیت ہے کہ ان کو ایک علم دیا گیا ہے، نہ کہ یہ غائب جانتے ہیں. اور دوسرے معنوں میں یہ تو انہی کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، اور اگر اللہ کے رسول گواہ ہے تو پھر یہ ساری امت گواہ ہے، اور اگر اللہ کے رسول جو ہیں وہ غائب جانتے ہیں اور حاضر ہیں تو پھر یہ امت بھی غائب جانتی ہے اور حاضر ہے. تو لہذا اس طرح کا مفہوم نہ اس آئے سے نکلتا ہے نہ اس آئے سے نکلتا ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جی ماشاء اللہ، میرے خیال میں کیا کچھ مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اس کو مزید واضح ہونا چاہیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شیخ محترم کہ یہ جو ابھی سلیم بھائی نے بھی اس سوال کو دہرایا ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم گواہ ہوں گے دوسری امتوں پر، تو جسے بھی آپ نے فرما دیا ہے یعنی بڑی تفصیل سے کہ یہ علم ہے قرآن اور حدیث کا کہ جو ہمیں بدریے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ملا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں پہلی امتوں کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں جن کے اوپر کہ ہم گواہ ہوں گے کہ یہود و نصارا نے یا جو امتیں اللہ نے تباہ کی اپنی یعنی بد کرداری کی وجہ سے یا بد عقیدے کی وجہ سے، تو وہ کون تھی اور کیوں ایسا ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو ہم ان پہ گواہ ہوں گے. اور گواہ کے لیے جی بھی ضروری نہیں ہے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گواہ موجود ہو، کیونکہ یہاں ہمارے جو کوئی بریلوی بھائی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جہاں بھی قرآن کی آیت آتی شاہد تو شاہد سے یہ ترجمہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حالانکہ شاید سے مراد جیسے کہ یہاں گواہ لیا گیا ہے، تو گواہ کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ وہاں موجود ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ایک سال بعد پیدا ہوئی ہیں. تو اس سے یہ بات یعنی واضح ہوئی کہ جو واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور بدریہ حدیث کے جو ہے وہ بتائے ہیں اس پر یعنی ہم گواہ ہوں گے، اور پھر ہم پر ہمارے نبی ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ میری امت کے یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں پہلی امتوں کے اوپر، اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو آپ کی وحی کے ذریعے سے قرآن اور حدیث سے یہ باتیں بتائی تھیں جس کی آج یہ تصدیق کر رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے میرے خیال میں تو یہ نقطہ جو ان شاء اللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دیکھیں، اگر شاہد سے مراد یا گواہی سے مراد یہی ہوتا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں یا حاضر ہیں، تو پھر جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے امت وسط لتکون شہداء، تو کیا یہ ساری جو امت ہے جو امت وسط ہے یعنی امت محمدیہ ہے، کیا یہ بھی حاضر ہے اور کیا یہ بھی غیب جانتی ہے، اور یہ کیا ساری امتوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے؟ نہیں. یہ جب اس بات کا انکار کیا جائے گا کہ امت محمدیہ جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھی جب پہلی امتیں موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں، لیکن یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش بھی نہیں کیے جاتے، لیکن یہ جو مفہوم ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ یہ جو لوگ عمل کرتے رہیں گے، یہ جو لوگ قرآن و حدیث میں تحریف اور بدعات ایجاد کرتے رہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ بیان ہوگا اور لوگوں کے یہ اعمال پیش کیے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی یہی ہوگی کہ آپ انکار کر دیں گے اور ان کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکرائیں گے، لہذا وہ جو ہیں وہ جہنم کا آئندن بن جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے ان کے حق میں نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، یعنی درود، اور اس کے بعد دعا اللہم رب ہذہ دعوہ، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. تو شفاعت واجب ہونا یعنی اس کے لیے اللہ کے رسول کی گواہی ہو جائے گی، یہ اللہ کے رسول کی گواہی ہوگی کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، کیوں کہ یہ بندہ میری شریعت پر عمل پیرا رہا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت پر عمل پیرا رہے گا، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا رہے گا، وہ آدمی اللہ کے رسول کی گواہی کا حقدار ہوگا اور اللہ کے نبی کی جب گواہی اس کے حق میں ہوگی تو وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور اگر اللہ کے رسول کی گواہی جو ہے اس کے برعکس نکلی، اس کے خلاف نکلی، تو پھر وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جہنم کا حقدار بن جائے گا. تو یہی اس کا مختصر سا مفہوم ہے، واللہ اعلم.
جی السلام علیکم شیخ. جی حافظ صاحب، جو آپ نے جواب دیا وہ ایک گروپ کا ہے، کیونکہ یہ جو آیت کی دلیل پکڑتے ہیں لوگ وہ دو گروپ ہیں، ایک گروپ تو ہے بریلویوں کا، دوسرا گروپ ہے شیعوں کا. اب جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول جو گواہی دیں گے، تو اب شیعوں کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے، جو شاہد ہوتا ہے، وہ اس کو موجود رہنا یا پھر اس کو وہاں پر رہنا ضروری ہوتا ہے، بغیر نہ دیکھے نہ جانے وہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ دیکھے گا تبھی تو گواہ ہوگا، یا پھر وہ جانے گا تبھی گواہ ہوگا وہ. تو اب وہ اسے یہ پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے زمانے کے گواہ تھے، اس کے بعد جو ان کے انتقال کے بعد جو گواہ بنے وہ حضرت علی تھے، اس کے بعد دوسرے امام ان کے. اسی طرح اب جو گواہ ہے وہ ہے ان کا جو چھپا ہوا امام ہے، جو بارہواں امام ہے، وہ اس جنریشن کا گواہ ہے. تو وہ لوگ اسے یہ پکڑتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، یا پھر ان کو اعمال پہنچائے جا رہے ہیں، یا پھر وہ حاضر ناظر ہے، وہ اسے یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اس کا بتائیں، کیونکہ یہ مین دلیل یہی ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو رہنا ضروری ہوتا ہے، وہ بغیر رہے یا بغیر جانے کیسے گواہ ہو سکتا ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کا مفہوم بالکل وہی لیا جائے گا اور اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ کرام نے سمجھا، یعنی صرف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے گا. اپنی عقل، اپنے فہم اور اپنے من اور تن کے مطابق قرآن کی کسی آیت کو نہ ڈھالا جائے گا نہ حدیث کا مفہوم اس کے مطابق اس کے کالم میں لیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں یا کوئی اور ہوں، کسی کی بات اتنی دیر تک اتھینٹک نہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں بن سکتی جب تلک وہ کتاب و سنت کے آئین مطابق نہ ہو. اب اس آئے سے کہ جو میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے کہ گواہ کا ہونا ضروری ہے، میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ امت وسط لتکون شہداء، یہ امت وسط ہے اور یہ شہداء ہے یعنی گواہ ہے. مجھے بتلائیں کہ یہ امت جو ہے کیا اس وقت گواہ ہے، یعنی اس وقت موجود تھی، حاضر تھی؟ نہیں. لیکن چونکہ اس امت کو سارے حالات بتلا دیے گئے، اور جب یہ حالات قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس امت کو بتلائے گئے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے روب روب کھڑا کیا جائے گا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا قرآن یہ کہتا تھا، ہمارا رسول یہ کہتا تھا، لہذا یہ لوگ صحیح نہیں، یہ امت کی گواہی جو ہے ان کے خلاف جائے گی، اور جو اس کے مطابق عمل کریں گے شریعت کے مطابق ان کے حق میں گواہی جائے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونا ہے، اور باقی رہی بات یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اس کے بعد اماموں کا، اس کا تو دور دور تک کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور اس بالخصوص اس آئے سے. اب اس امت سے مراد اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں یا امام لیتے ہیں تو پھر ان کے ذہن کا خبط ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم حافظ ندیم بھائی. حافظ ندیم، جو حدیث آتی ہے، حدیث نہیں آتی، جو لوگ اکثر عشاء کی نماز چار فرض سے پہلے جو چار سنتے پڑھتے ہیں، کیا اس کی کوئی حدیث بھی ملتی ہے؟ اگر ہے حدیث، کیا اس کی سند صحیح ہے؟ تو اس پر آپ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک یہ بات ہے کہ واضح طور پر چار رکعتیں پڑھنے کی کوئی حدیث ہو، تو عشاء سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کی واضح کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے سنت سمجھ کر، نفل سمجھ کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے لے کر عشاء تک نفل نماز پڑھتے رہے، اور اس میں تعداد کا تعین نہیں ہے، یعنی حتیٰ کہ عشاء کی اذان ہو گئی. صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی دو پڑھتا ہے، چار پڑھتا ہے، چھ پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مخصوص کرتا ہے صرف چار، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس ایرر آ گیا تھا. وہ عمر بھائی، فہیم بھائی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس کو، چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور خوبی لمبی اور ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر تین رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا چار رکعت کا جو اضافہ کیا گیا، یعنی کہ یہ دو دو کر کے، تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے جو نوافل میں آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ دل جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو علم ہوا بتا دیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی بھی احادیث ایسی آئی ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے آپ نے چار رکعتیں پڑھی، جہاں ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے دو دو کر کے پڑھی، وہاں یہ بھی ذکر نہیں کہ آپ نے ایک سلام سے پڑھی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو وہ کئی روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کی نماز رات کی ہوتی یا دن کی ہوتی، آپ دو دو رکعتیں کر کے پڑھا کرتے تھے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ حدیث ہو یا کوئی اور سی حدیث ہو جس میں چار رکعتوں کا ذکر ہے، ان میں ایک سلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دو دو رکعتیں کر کے ہی پڑھی جائیں گی. باقی دل بیدار ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذیلی طور پر غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے. یعنی جس طرح عام انسان اور عام آدمی جو ہے غفلت کی نیند سوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی ہوتی تھی کہ آپ کو اپنے آپ پر پورا کنٹرول ہوتا تھا، آپ کا دل بیدار ہوتا تھا، صرف آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی. اس کا یہ مفہوم ہے. جی
السلام علیکم. جی شاید سلیم بھائی اوے ہیں.
حافظ صاحب میرا بس یہی سوال تھا کہ آپ نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر بتا دیتا ہوں میں دیکھ لوں گا بس آیت نمبر پوچھنا تھا مائک چھوڑ رہا ہوں
السلام علیکم جی ان کے ساتھ ساتھ میرے بھی اچھا میں ذرا سا اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کے اندر جو قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں پر گواہ بن جائیں تو میں نے یہاں پہ ذاکر نائک صاحب کا پروگرام بھی دیکھا تھا اور یہاں پہ میں نے ڈاکٹر قمر منیر صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی تو انہوں نے یہی متفقہ جواب تھا کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اس پہ گواہ بنے ہوئے ہیں آلریڈی کیونکہ قیامت کے روز جب اٹھایا جائے گا اور اگر وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا یا اللہ مجھے دین اسلام کسی نے مجھ تک نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور بولیں گے کہ تم بتاؤ تو ہم کہیں کہ ہاں ہم نے یا رب کریم ہم نے ان کو جو ہے اللہ کے دین کا جو ہے ان تک بات پہنچائی تھی اسلام کی بات ان تک پہنچائی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ اس طرح بنیں گے کہ جو دین اسلام ہم نے ان پہ پہنچایا تو وہ ہم نے کس طریقے سے پہنچایا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور دوسرے معنی میں شیخ صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ فرشتوں کے ذریعے قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں پہنچائی جائیں گی کہ فلاں شخص نے جو ہے اسلام کی اس طرح خدمت کی اور لوگوں کے اوپر اس طرح سے وہ گواہ بنا تو اس طرح سے کچھ تھا تو تھوڑی سی مہربانی ہوگی اگر ایک دفعہ اور اگر اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ یہ میرے اگلیشر بھائی جو ہیں یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے کنفیوز ہیں لیکن بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہم پہ گواہ اس طرح بنیں گے اس طرح سے نہیں جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ حاضر و ناظر ہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو بہت شکریہ جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح کہ آپ نے بھی کافی بیان کر دیا اس سے پہلے میں بھی کافی بیان کر چکا ہوں اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ کچھ بیان کیا جا سکے لیکن اگر کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی اس کی تشفی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اسی موضوع پر کہ جو قرآن میں جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ گواہ اور اس گواہ سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہم جو ہے وہ درس رکھ لیتے ہیں اور پھر اسی بارے میں جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہو جائے گی اب چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے میں نے جانا بھی ہے ایک سوال غالباً آیا تھا غافلات کے بارے میں تو غافلات جو ہے وہ غفلت سے ہی ہے بے پرواہ ہونا جو عورتیں ہیں بے پرواہ یا جو غفلت کا شکار ہیں تو وہ غفلات سے یہی مراد ہے کہ کتاب و سنت اور اسلامی احکام اور شریعت سے بے پرواہ ہونا شریعت سے بیزار ہونا اور جو منکرات ہیں ان کی طرف ترغیب ہونا جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آفی صاحب میں نے جو سوال ہے وہ اب اس کی جواب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی مجھے مزید تحقیق کی ضرورت ہے بے شک تین چار دن لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ شیخ صاحب آفی صاحب وہ جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر جہاں اللہ کہتے ہیں کہ میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں تو اس کی تفسیر ہمارے علماء نے تھے جو اہل حدیث علماء تھے انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے یہ معنی ہے کہ اس آنکھوں سے وہ برائی نہیں دیکھتا اپنے ہاتھوں سے وہ برائی نہیں کرتا تو بہرحال اس کا جو اس حدیث کو جو ہیں جو عقیدہ حلول جو رکھتے ہیں اخناف وہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور جو اور پیر وہ ایک ہی بن جاتے ہیں ولی ایک ہی بن جاتے ہیں اس حدیث سے تو بہرحال اس پر آپ تھوڑی تحقیق کریں کہ ہمارے کس سلف نے اس حدیث کے بارے میں یہ معنی بیان کیا جو آج ہمارے جو اہل حدیث کرتے ہیں تو اس پر اگر آپ تین چار دن اگر لگ جائیں یا ہفتہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے تحقیق یہ جواب ایک بھائی کو دینا ہے جس کی فیملی پوری بریلوی ہے اور وہ عقیدہ حلول کے قائل ہیں تو وہ اسے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر اگر آپ بے شک ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ لیکن مجھے تفصیلاً جواب چاہیے ہمارے اکابر سلف سے اس مسئلے کے بارے میں سلیم بھائی کوئی بات نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پوری تحقیق سے جواب دیا جائے، انشاءاللہ پوری تحقیق سے بھی جواب دے دوں گا، لیکن آپ ایک چھوٹی سی بات جو کامن سینس کی ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ہر انسان میں حلول ہے، جب اللہ پہلے ہی سے حلول ہے تو پھر یہ اس کا ہاتھ بننا، اس کا کان بننا، اس کے پاؤں بننا چے مانی دارت، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر انسان میں حلول ہے، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، کسی بندے کے کان بن جاتا ہے، کسی بندے کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا عمل ہی شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے برعکس ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس لیے یہ لوگ اس انداز کے ساتھ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکام ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ وہ یہی حدیث پوری پڑھ لیں تو میرا خیال ہے ان کو کافی حد تک معلومات ہو جائے، اور باقی جہاں تک بات یہ کہی آپ نے کہ سلف میں سے کس کس کا یہ نقطہ نظر ہے اور کس کس نے یہ مفہوم لیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا، اور ہمارے جتنے بھی سلف ہیں، اور سلف سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آئمہ اہل سنت والجماعت، ان سب کا متفق علیہ یہی مفہوم انہوں نے لیا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ آدمی آنکھ بننے سے مراد یہ ہے کہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو شریعت کے تابع ہے، ہاتھ بننے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کا ہاتھ، نافرمانی میں اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا بلکہ فرما برداری ہی میں اٹھتا ہے، اور اسی طرح کان بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے کان جو ہیں وہ وہی کچھ سنتے ہیں جو حق ہے، نہ حق بات وہ نہیں سنتے، یعنی اتنا وہ فرما بردار و مطیع ہو جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کو نیکسٹ منڈے جو ہے وہ بتا دوں گا، تو اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ کافی وقت ہو چکا ہے، تو باقی انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ جب پروگرام ہوگا تو کل ملاقات ہوگی، اور پھر اسی عمدۃ الحکام کے ساتھ اور اسی مختصر سے سوال و جواب کی جو نشست ہے اس کے ساتھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔